وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر درود پڑھیے محمد وعلی محمد سیرت محافظ پیغام عاشورا موضوع سخن ہے اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں اپنے اہل بیت کو لے کر جو عظیم قربانی دی, جو مصائب برداشت کیے, سختیاں جھیلیں, ان سب کا اصلی مقصد دین کا دفاع تھا, محافظت دین تھی. وہ خطبات جو حضرت نے مدینہ سے لے کر عصر عاشور تک بیان فرمائے ہیں اس سفر کے دوران, ان سب کو اگر انسان دیکھے, ملاحظہ کرے, غور کرے, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر سوائے دفاع دین کے اور حفظ دین کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا. حفاظت دین اس صورت میں ہوتی ہے جب دین کو کوئی خطر درپیش ہو. یزیدیت خطرہ ہے دین کے لیے, اسلام کے لیے. ممکن ہے یزیدیت مسلمین کے لیے خطرہ نہ ہو, لیکن یزیدیت اسلام کے لیے خطرہ ہے. ملوکیت اور یزیدیت میں فرق ہے. ملوکیت اور آمریت قوموں کے لیے خطرناک ہے, انسانوں کے لیے خطرناک ہے, مسلمانوں کے لیے خطر ہے, لیکن یزیدیت اسلام کے لیے خطر ہے, قرآن کے لیے خطر ہے, اعتقاد کے لیے خطر ہے, سنت کے لیے خطر ہے, نظریے کے لیے خطر ہے. غالب اوقات آمریت اور یزیدیت کو ایک قرار دیا جاتا ہے, گویا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں, آمریت اور یزیدیت. نہ, اس غلط فہمی کو دور کر لیں ہم, ملوکیت اور آمریت اور چیز ہے, یزیدیت اور چیز ہے. ملوکیت و آمریت یزید سے پہلے تھی, یزید سے قبل جو کچھ تھا اس کو ہم آمریت کہہ سکتے ہیں, لیکن اس آمریت کے بطن سے جو اولاد, غیر مشروع اولاد پیدا ہوئی, اس کا نام یزیدیت تھا. یزیدیت ایک تفکر کا نام ہے, یزیدیت ایک سوچ کا نام ہے. یزیدیت ہر شکل میں, ہر زمانے میں موجود ہے. کبھی اس کو اقتدار ملا, کبھی اقتدار نہیں ملا, لیکن تفکر کے طور پر ہمیشہ موجود ہے. صرف اس کے انداز مختلف ہیں, کوفیت اور شامیت کے انداز مختلف ہیں, لیکن کوفیت و شامیت ہے ہمیشہ سے انسان کے اندر. یزیدیت وہ خطر تھا جو ملوکیت سے بڑھ کر ہے, آمریت سے بڑھ کر ہے. یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے, وہ یہ کہ بعض اوقات جیسے عرض ہوا کہ خطر اسلام کو ہوتا ہے, بسا اوقات خطر مسلمان کو ہوتا ہے. اسلامی خطرہ یا اسلام کو خطرہ اور چیز ہے، مسلمان کو خطرہ اور چیز ہے. ممکن ہے مسلمان خطرے میں ہو لیکن اسلام کو خطرہ درپیش نہ ہو، اور ممکن ہے اسلام کو خطرہ درپیش ہو لیکن مسلمان کو خطرہ درپیش نہ ہو. ہم قومیت میں اور دینیت میں فرق نہیں کرتے. زیادہ جن چیزوں پر ہم حساسیت دکھاتے ہیں قومیات ہیں. قومیات ان مسائل کا نام ہے، ان مشکلات کا نام ہے، ان ضرورتوں کا نام ہے، ان تقاضوں کا نام ہے جو کسی قوم کو پیش آتی ہیں، اور فراوان ہیں، کم نہیں ہیں. لیکن تشیع اور شیعہ یا اسلام، شیعہ قوم نہیں ہے، شیعہ مکتب کا نام ہے، شیعہ ایک مسلک کا نام ہے، شیعہ ایک مذہب کا نام ہے. بلکہ شاید یہ بھی درست تعبیر نہ ہو تشیع کے متعلق کہ تشیع مسلک کا نام ہے، تشیع فرقے کا نام ہے، تشیع مذہب کا نام ہے. نہ، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، نہ اسلام کے فرقے کا نام ہے. ہم نے دیکھا غلط ہے در حقیقت تشیع کی طرف نگاہ، کسی ایسے سوراخ سے، ایسے روزنے سے نگاہ کی ہے کہ تشیع ہمیں فرقہ نظر آنے لگا. نہ، تشیع فرقہ نہیں ہے، اگرچہ بعضوں نے اس کو فرقہ بنا دیا یا فرقہ بنانے کی کوشش ہے، لیکن حقیقت میں بانی اسلام نے جو بانی تشیع بھی ہیں، جب اسلام کو متعارف کر فرمایا اور اسلام کا تعارف کروایا، اسلام کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، تو ساتھ انہیں بتا بھی دیا کہ اسلام وردی نہیں ہے تاکہ اس کی نوعیت خانقائی بن جائے، بلکہ اسلام کی نوعیت عملی ہے، اس لیے اس کی نوعیت کا نام تشیع رکھا. تشیع عمل کا نام ہے، تشیع پیروی کا نام ہے، تشیع حرکت کا نام ہے، لیکن نہ ایک سرگردان حرکت کا نام ہے، بلکہ ایک پیشوار، راہبر اور امام کی پیروی کا نام ہے. سرگردان حرکتوں کا نام تشیع نہیں ہے، بلا جہد حرکتوں کا نام تشیع نہیں ہے، سکوت و جمود کا نام تشیع نہیں ہے. ہم نے تشیع کو جس نگاہ سے دیکھا، یہ وہ نگاہ نہیں تھی جو شیعہ شناس ہوتی. پہلے تشیع کو فرقہ بنایا گیا دوسرے فرقوں کے مقابلے میں، ترحالی کے تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، نہ اس کے فرقے کا نام ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ، جب ایک چیز اپنے محور سے ہٹ جائے پھر دور ہی ہوتی چلی جاتی ہے. جیسا میں پہلے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ خدا نے ہماری ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا تھا وہ ولایت کا تھا، لیکن جب امت کو ولایت کے محور سے ہٹایا گیا تو پھر خلافت پر آ گئے. تو یونی کہ خلافت پر آ کر یہ انحراف رک گیا، بلکہ خلافت سے بھی آگے نکل کے ملوکیت تک آ گیا. چونکہ جب چیز اپنے محور سے نکلتی ہے تو نکلتی ہی چلی جاتی ہے، پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. لہذا ولایت سے نکل کے خلافت تک آئے، خلافت سے نکل کر ملوکیت تک آئے، اور ملوکیت سے نکل کر یزیدیت تک آئے. اور یزیدیت تباہی ہے، ہلاکت ہے، نابودی ہے. یزیدیت سے آگے کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور منزل نہیں ہے جہاں تک پہنچ سکے. جو امت بھی اپنے نظام کو لے کر یا اس کا نظام اس امت کو لے کر یزیدیت تک جا پہنچا، جان لو کہ وہ تباہی کے دہانے تک جا پہنچا. وہ امت اب زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی، بس نہیں سکتی. اسی طرح تشیع جب اس کو دیکھا گیا، اپنے محور میں رکھ کر اس کو نہیں دیکھا گیا، اس کو اپنے مرکز سے ہٹا کر جب دیکھا گیا تو لوگوں کو فرقہ نظر آنا شروع ہو گیا. حتیٰ اتنا اس کی تبلیغ و ترویج کی گئی کہ خود تشیع کے پیروکاروں کو بھی یہ فرقہ نظر آنا شروع ہو گیا، یہ دیگر فرقوں کے مقابلے میں فرقہ نظر آنا شروع ہو گیا. محور اگر ہوتا، صحیح دید ہوتی، جس دید سے بانی اسلام نے اسلام کو دیکھا، تو پھر ہمیں تشیع کچھ اور نظر آتا. لیکن ہم نے کچھ اور لوگوں کی نگاہ سے دیکھا. بعضوں کا تو ہوتا ہے ہم کسی واقعے کو کسی اور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتے. جیسے آج کل جتنے کچھ حادثے رونما ہوتے ہیں ہم اسے میڈیا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نہ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہم اسے کسی تلقین کرنے والے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نہ اپنے دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کسی دوسرے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر تشیع فرقہ نظر آتا ہے تو جان لو کہ کسی اور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو, اپنی نگاہ نہیں ہے, بانی دین کی نگاہ نہیں ہے. تشیع کے متعلق یہ تشیع فرقہ نہیں, لیکن لوگوں نے فرقہ بنا دیا, اس کے پیروکاروں نے بھی اس کو فرقہ بنا دیا, دوسرے فرقوں کے مقابلے میں آ گئے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں فرض کیا. لیکن یہیں پہ نہیں رکا, اکاش جب اس اصلی محور سے ہٹے تو فرقے تک پہنچے, فرقے پر آ کر رک جاتے لیکن فرقے سے بھی آگے بڑھے. کیونکہ جب چیز اپنے محور سے نکلتی ہے تو پھر نکلتی چلی جاتی ہے, پھر فرقے سے ہٹا کر اس کو قوم بنا لیا, اب بن گئے تشیع قوم, شیعہ کا شیعہ یعنی قوم. جب شیعہ قوم بن گئی یہاں آ کر اب جتنی بھی قومیات ہیں ان کا نام ہے تشیع, جتنی بھی قومیات ہیں ان کا نام تشیع. ان قومیات میں کہیں بھی دینیات کا نام نہیں آتا, ان قومیات میں کہیں بھی نظریات کا نام نہیں آتا, ان قومیات میں کہیں بھی اعتقادات کا نام نہیں آتا, ان قومیات میں کہیں بھی اصول دین کا نام نہیں آتا. لہذا اس وقت خطرہ محسوس کرتے ہیں جب قومیات خطرے میں نظر آئے, قومیات کو خطرے میں دیکھ کر کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں بس شور مچاتے ہیں اسلام خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے یا آپ خود خطرے میں ہیں, اسلام خطرے میں ہے یا آپ کا کوئی ادارہ خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں ہے یا آپ کی مسجد خطرے میں ہے یا آپ کی امامت خطرے میں ہے یا آپ کی نوکری خطرے میں ہے یا آپ کی ملازمت خطرے میں ہے یا آپ کا عہدہ خطرے میں ہے یا آپ کا منصب خطرے میں ہے. یوں نہیں کہ اپنی ملازمتوں کو خطرے میں دیکھ کر کہیں اسلام خطرے میں ہے. اور جب اپنی ملازمتوں کو کوئی خطرہ نہ ہو, جب اپنی مسجدوں کو کوئی خطرہ نہ ہو, جب اپنی امام بارگاہوں کو کوئی خطرہ نہ ہو, جب اپنی رسومات کو کوئی خطرہ نہ ہو, اس وقت اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے, امن و امان کے دن ہیں. قومیات اور چیز ہیں, دینیات اور چیز ہیں. یزیدیت اور ملوکیت میں یہ فرق ہے, توجہ فرمانا, کہ ملوکیت کا حملہ قومیات پر ہوتا ہے لیکن یزیدیت کا حملہ دینیات پر ہوتا ہے. ممکن ہے قومیات کو نہ چھیڑے, قومیات کو سلجھانے کے لیے, قومیات کو نبھانے کے لیے, قومیات کو نمٹانے کے لیے, قومیات کو سنوارنے کے لیے دینی مراکز ہو یا غیر دینی مراکز ہو, قومی مسائل سلجھ ہی جاتے ہیں. بہت سارے معاشرے ہیں جن کے اندر دین نہیں ہے لیکن قومیات ان کے اندر بھی موجود ہیں, قومی مسائل ان کے اندر بھی موجود ہیں, جرگوں سے قومی مسئلے حل کر لیتے ہیں, بزرگ سفید ریشوں کی مدد سے قومی مسئلے حل کر لیتے ہیں, علاقائی قوانین کی مدد سے قومیات کو حل کر لیتے ہیں, کسی سالس کی مدد سے قومیات کو حل کر لیتے ہیں, کسی اور کو بیچ میں ڈال کر اپنے قومیات حل کر لیتے ہیں. قومیات کو حل کرنے کے ہزاروں راستے موجود ہیں لیکن کسی جرگے کو حق نہیں بنتا کہ دینیات کو حل کرے آ کر, کسی سفید ریش کو حق نہیں بنتا کہ دین میں مداخلت کرے آ کر, کسی قانون کو حق نہیں بنتا کہ دینیات میں مداخلت کرے آ کر. قومیات نپٹانے کا نام یا قومیات سلجھانے کا نام رفا ہے, تو جو فرمائیں رفا ہے, رفاعی تنظیمیں بنا لیں, رفاعی ادارے بنا لیں, جس کو آپ ویلفیئر کہتے ہیں. آپ پوری دنیا میں دیکھیں, آپ دین کے نام پر کوئی ویلفیئر کا ادارہ بنا لیں یا دنیا کے نام پر بنا لیں, قومیات سلجھانے کے لیے. ہماری قوم کو اچھی ملازمتیں نہیں ملتی, کیا کریں پھر, اس کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرو, اس کی نوکریوں کا انتظام کرو, اس کے لیے سفارشوں کا انتظام کرو تاکہ قومیات حل ہو جائے. اگر آپ کا فرد فرد اعلیٰ تعلیم بھی پا گیا, اگر آپ کو اچھی نوکریاں بھی مل گئیں, اگر آپ کے بچوں کو اچھے سکول بھی مل گئے, یہ سب کچھ قومیات تو سلجھ جائیں گی لیکن دین اسی طرح سے رہے گا، بے وارث رہ جائے گا. قومیات بے شک سلجھا لیں آپ، پوری دنیا میں نگاہ کریں قومیات ہیں جن کو دیکھ کر تقلید کر کے ہم اپنی قومیات کو سلجھانا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی قومیات ہم سے پہلے سلجھا لی، ہم ان کی تقلید میں اپنی قومیات کو سلجھانا چاہتے ہیں. کیونکہ پہلے تشیع کو بنایا قوم، پھر قوم کے مسائل کو بنایا قومیات، پھر ان مسائل کے لیے تگ و دو شروع کر دی، اور یہ ہو گیا سارا تشیع کا محور کہ اس وقت ہمارے لیے قومیات زیادہ مہم ہے. وہی چیز جس کو امام راحل رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قوم ان بنائے ہوئے بتوں میں سے سب سے بڑا بت ہے، لیکن جو قوم بت بن جائے اور بت پرست بن جائے وہ اپنے دین کو بھی قوم بنا کر پھر دین کو قبول کرتی ہے. پہلے دین کو قوم بناتی ہے پھر اس دین کو اپناتی ہے، کیونکہ وہ دین اس کا قوم بن گیا، وہ دین اس کا قوم بن گیا. قومیات اور چیز ہیں، اسلامیات اور چیز ہیں، دینیات اور چیز ہیں. دینیات یعنی دینی مسائل، اسلامیات یعنی اسلامی مسائل، نظریات یعنی اعتقادات دین، یعنی حدود خدا، یعنی نظام خدا. قومیات بچا کر خوش نہ ہو کہ ہم نے دین کی خدمت کر دی. قومیات کے لیے بہت سارے ادارے دنیا جان میں بنے ہوئے، عالم مسیحیت میں سب سے کامیاب ادارے ہیں، عالم یہودیت میں سب سے کامیاب ادارے ہیں، جتنے بھی قومی مسائل ہیں. لیکن دینیات سے قومیات کو لا کر پھر قومیات میں الجھ جانا اور قومیات کو سلجھا کر یہ کہنا کہ ہمارا دین اب مطمئن ہو گیا، اگر ہم نے اچھی ملازمتیں لے بھی لیں تو اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. اسلام کو اسی وقت خطرہ ہے کہ جب تک میرے پیٹ میں کچھ نہیں، اگر میرے پیٹ میں کچھ آ گیا تو اسلام کو امن مل گیا، اسلام کی حفاظت ہو گئی. اسلام کو اسی وقت تک خطرہ ہے جب تک مجھے کچھ کرسی نہیں ملی، جب مجھے کرسی مل گئی اسلام مضبوط ہو جاتا ہے. اسلام اسی وقت تک خطرے میں ہے جب تک میری جیب خالی ہے، اگر میری جیب بھر گئی اسلام خطرے سے باہر آ جاتا ہے. پر یہ تو دیکھو کہ اسلام ہے کیا، دین ہے کیا، تاکہ اس کی حفاظت کے لیے سیرت کی بات کریں ہم. محافظ سیرت ہے کون؟ محافظ سیرت وہ ہے جو قومیات کو دین کے لیے قربان کر دیتا ہے، جو قومیات کو دین کے لیے قربان کرتا ہے، نہ دین کو قومیات کے لیے قربان کرتا ہے. دین کو قوم پر قربان نہیں کرتا، قوم کو دین پر قربان کرتا ہے. کتنا جواز ہے قوم بنانے کا، جتنی چیزیں ہم نے بنا رکھی ہیں. ایک دینداری کی ایک روش یہ ہے کہ پہلے چیز بنا کر پھر پوچھنے نکلتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بنا لی ہے اس کا کوئی جواز ڈھونڈو. اب پہلے نوکری ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر نوکری ڈھونڈ کر پھر آتے ہیں کہ یہ جو میں نوکری کر رہا ہوں اس کا کوئی جواز ڈھونڈو. اب پہلے کوئی چیز پکا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کھانے کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ یہ جو میں نے کھا لیا اس کی ہلیت پر کوئی جواز ڈھونڈو. اب یہ قومیات ہے، پہلے بنا لی قومیات پھر اس کے لیے جواز ڈھونڈنا شروع کر دیا. قومیات کو سلجھا بھی لیں، اگر قومیات کو بنا بھی لیں تو یوں نہیں احساس کرنا اس دن کہ دین خطرے سے باہر ہے. ملوکیت کا حملہ قومیات پر ہوتا ہے، آمریت کا حملہ قومیات پر ہوتا ہے. چونکہ آمریت یعنی انسانوں کی گردنوں کو دبوچنا، انسانوں پر حکومت کرنا، انسانوں کی گردنوں پر حکومت کرنا، یہ آمریت ہے. آمریت کو یہ سرکار نہیں کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، جو بھی ہو جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو گردن نیچی رکھو، ملوکیت کا یہ کام ہے. جو بھی ہو جس سے بھی تعلق ہے تمہارا گردن نیچی رکھو، گردن نہیں اٹھانا، اوپر نہیں دیکھنا، نگاہیں بلند نہیں کرنا، آواز اونچی نہیں کرنا، لب پہ تالے ڈالے رہو، یہ ملوکیت ہے. لیکن یزیدیت ممکن ہے آئے جب برسر اقتدار تو قومیت کو بڑی اہمیت دے. یزیدیت ہے ہی ایسے, چونکہ اس کا ہدف قومیت نہیں ہوتا, اس کا ہدف دین ہوتا ہے, لہذا ممکن ہے آتے ہی قومیت کو بڑی اہمیت دے, قومیات کو بڑی اہمیت دے, رفائی کو, رفائی امور کو بڑی اہمیت دے, ویلفیئر کو بڑی اہمیت دے, لیکن ہدف اس کا دین ہوتا ہے, اسلام ہوتا ہے. یہی پر دین کو امام کی ضرورت ہے, ورنہ اگر دین کو کیوں خدا نے انبیاء کے سپورٹ کیا, دین کو کیوں خدا نے آئمہ کے سپورٹ کیا. امام و نبی کی ضرورت اسی لیے ہے کہ لوگ تو اتنی بھی تمیز نہیں کر سکتے کہ قومیت کیا ہے, دین کیا ہے. اگر امت کے سپورٹ کر دیا گیا ہوتا, اگر لوگوں کے سپورٹ کر دیا گیا ہوتا, تو یہ قومیت کو دین سمجھ بیٹھتے, دین کو قوم سمجھ بیٹھتے, کلچر کو دین بنا لیں گے, دین کو کلچر بنا لیں گے. انہیں تو دین اور کلچر میں بھی فرق معلوم نہیں. مقدسات کو پائمال کریں گے, کلچر کو مقدس بنا لیں گے. ابھی کس کا دشور ہوگا ہے توہین کا, توہین رسالت مآب کا, توہین آل رسول کا, اور ہونا بھی چاہیے, فریضہ بھی ہے, ہر مسلمان کے لیے فریضہ ہے کہ یہ کام کرے. لیکن یہ مسلمان ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی توہین کر رہا ہوں, کہ یوں تو نہیں کہ میں بھی توہین کر رہا ہوں. ہم کیسے توہین کر رہے ہیں؟ حاضر نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی نیچے پھینکے, قرآن کی طرف کوئی پشت کرے. قرآن کی طرف پشت کر کے بیٹھنا قرآن کی توہین نہیں, قرآن کو بند کر کے گھر میں رکھ دینا قرآن کی توہین ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے غیر قرآنی نظاموں کے تحت زندگی رکھنا اسلام کی توہین ہے. امامت جیسے نظام کے ہوتے ہوئے, ولایت جیسے نظام کے ہوتے ہوئے, سامری کے گوسالوں کے تحت زندگی بسر کرنا اسلام کی توہین ہے.
اور محمد آل محمد بلند تر
سلام. پہلے دین و قوم میں فاصلہ ڈالیں. قومیت کچھ اور چیز ہے, دین کچھ اور چیز ہے. قوموں کی امامت کچھ اور چیز ہے, دین کی امامت کچھ اور چیز ہے. قوموں کے امام اور ہوتے ہیں, دین کے امام اور ہوتے ہیں. قوموں کے اماموں کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا دین کیا ہے, انہیں دین سے سروکار نہیں ہوتا ہے. آپ کے ملک میں قوموں کے امام فراوان ہیں جو قوموں کی نمائندگی کرتے ہیں. اس قوم کے اندر شیعہ بھی موجود ہے, اس قوم کے اندر سنی بھی موجود ہے. وہ شیعہ سنی دونوں کے امام ہیں. اگر مسلمان ہو غیر مسلمان بھی ہو, وہ دونوں کے امام ہیں. لیکن دین کا امام وہ ہر ایک کا امام نہیں ہوتا, وہ دین کا پیشوا ہوتا ہے, دین کا امام ہوتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ ان کو قومیت کے بت سے نکال کر خدا کے سامنے لے آئے, قومیت کا بت توڑ کر ان کو خدا کے سامنے جھکائے, لا کر. جو قومیت میں غرق ہو جائیں اور قومی مشکلات ان پہ سوار ہو جائیں اور قومی مشکلات کو ہی اپنا دین سمجھ بیٹھے, انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا دین خطرے میں ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو کس کی طرف سے خطرے میں ہے. قوموں کی حساسیتیں اور ہیں, دین کی حساسیتیں اور ہیں. حساسیت سے انسان کو پرکھے, چونکہ جس چیز پر ہمیں حساسیت ہو اس پر عکس العمل دکھاتے ہیں, عکس العمل دکھاتے ہیں ہم. یہ حساسیتیں بتاتی ہیں کہ ہم کس دین پر ہیں, ہمارا مسلک کیا ہے. جس چیز پر حساسیت دکھائیں گے وہیں سے پکڑے جائیں گے کہ یہ اس دین کا پیروکار ہے. اگر رسول اللہ کی توہین پر حساسیت دکھائی, معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے پیروکار ہیں. اگر مقدسات دین کی بے حرمتی پر حساسیت دکھائی, معلوم ہوا دین کے پیروکار ہیں. لیکن دین کے سارے مقدسات پائمال ہو جائیں, کسی پر بھی حساسیت نہ دکھائیں, لیکن آبائی رسمیں اگر پائمال ہو جائیں پھر حساسیت دکھائیں, اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دین الہی کے نہیں بلکہ دین آبائی کے پیروکار ہیں, قومیت کے پیروکار ہیں. ہم سارا قومیات ہیں, اس کے معنی یہ نہیں کہ قومیات کو نظر انداز کریں، یعنی وہ ضرورتیں جو من اصل قوم کسی کچھ معاشرے کی ہیں، نفی نہیں کر رہا ان کی، دین کو قومیت سے جدا کر رہا ہوں، دین الگ چیز ہے، قومیت الگ چیز ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ قومیات نہ ہو، قومی مسائل حل نہ ہو، لیکن یہ الجھن دور ہو جائے، ذہن صاف ہو جائے. بس اوقات کہتے بھی ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ کوئی ہے نہیں ہے جو ہماری رہنمائی کرے، کسی راہبر کی ضرورت ہے. بحران ہے، معلوم ہے کس چیز کا بحران ہے؟ اس لیے کہ جب ہم زمین کے جھگڑے میں ہم پھنس جاتے ہیں، عدالت پہنچ جاتے ہیں، کوئی وہاں پر ہمارا سفارش کرنے والا نہیں ہوتا، ہمیں اپنے بچوں کے داخلے دلوانے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی پوسٹنگ کروانے والا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ملازمت دلوانے والا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی کیسوں سے نکالنے والا نہیں ہوتا، پولیس کے ہتھے ہم چڑھ جائیں کوئی ہمارا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا. بس معلوم یہ ہوا کہ آپ کو راہبر نہیں، راہبر دین نہیں، کیونکہ راہبر دین آ کر کیا کرے گا؟ ممکن ہے وہ عدالتوں سے نکالے نہیں، ممکن ہے وہ پولیس کے نرغے سے نکالے نہیں، وہ ایک ایسا راستہ دکھائے کہ تمہارا راستہ ہی عدالتوں تک بن جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ملے جو ہماری جان ان چیزوں سے، جو ہمیں جیلوں سے باہر نکلوائے، جو ہمارے اسیروں کو آزاد کرائے. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ نہ، یہ امام قوموں کا ہوتا ہے، دین کا امام کوئی اور ہوتا ہے، دین کا امام کوئی اور ہوتا ہے. دین کا امام کون ہوتا ہے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. اگر امامت کی حقیقت پوچھی ہے تو خدا تجھے بھی صاحب اسرار کر دے، خدا تجھے بھی صاحب راز کر دے. کیوں؟ کہ امامت دین خدا کا راز ہے. جب تک انسان رازدار نہ ہو جائے امامت سمجھ میں نہیں آتی. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ ہے تیرے زمانے کا امام برحق. تیرے زمانے کا امام برحق وہ نہیں جو تجھے مشکلات سے نکال کر تیری مشکلات کی قومی کو حل کرے. تیرے زمانے کا امام برحق وہ ہے موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. ہم زندگی کی سہولتوں کے لیے امام مانگتے ہیں، وہ قوم کا امام ہوتا ہے جو قوموں کی سہولتوں کے لیے کوشش کرتا ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں امام برحق وہ ہوتا ہے جو موت کے آئینے میں قوموں کو خدا کی تصویر دکھا کر ان کے لیے زندگی اور بھی مشکل کر دیتا ہے. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. چاہیے ایسا امام؟ یہ کیسا امام ہے؟ ہم نے تو مانگا تھا یہ ہمیں سہولتیں دے گا، یہ تو الٹا پریشانیاں لے آیا اپنے ساتھ. امام برحق ہوتا ہی وہی ہے، امام برحق ہوتا ہی وہی ہے جو انسان کا چین چھین لے، جو انسان کا سکون چھین لے، جو چین عطا کرے، جو سکون کی زندگیوں کے لیے کوشش کرے. جان لو امام دین نہیں ہے، وہ امام قوم ہے. تشیع دین خدا ہے، تشیع دین کی عملی تصویر کا نام ہے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو تجھے سلاطین کا پرستار کرے. اس ملت مسلمہ کے لیے اس شخص کی امامت فتنہ ہے، امامت نہیں ہے جو انسان کو حکمرانوں کا پرستار کرے، جو یزیدیت کا پرستار کرے، جو ملوکیت کا پرستار کرے، جو سلاطین کا پرستار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. اس ملت بیضا، اس ملت مسلمہ کے لیے وہ فتنہ ہے، وہ امامت نہیں ہے. امام دین کا محافظ ہوتا ہے، امام قوموں کا رہنما ہوتا ہے، قوموں کو دین میں لاتا ہے، قوموں کی مدد سے دین کا دفاع کرتا ہے. نہ دین کے پیسے سے قومیات کو حل کرتا ہے، دین کے بجٹ سے قومیات حل نہیں ہوتی. یہ خمس کے ذریعے سے اسپتال بنا لو اور اس میں سیٹھوں کے بچے علاج کرائیں، خمس کے پیسے سے مسافر خانہ بنا لو اور سیٹھ جا کر اس میں مفت رہیں، خمس کے پیسے سے رفائی کام بنا لو تاکہ ملینر جا کر اس سے استفادہ کریں، یعنی دین کے بجٹ سے قوم کے لیے فائدہ اٹھاؤ، نہ قوم کی جیب سے نکال کر دین کے لیے خرچ کرو. حضرت خدیجہ کا دین یہ کہتا ہے. حضرت خدیجہ نے دین سے کمایا نہیں بلکہ دین پہ لٹایا. کہتے ہیں نا حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھی، کدھر گیا وہ مال؟ جب شیب ابی طالب میں یہی خاتون محاصرے میں تھی، جاڑیوں کی جڑیں چوستی تھی، کدھر گیا مال؟ مال نہیں بڑھایا، دین کو ذریعہ قرار دے کر اپنا مال نہیں بڑھایا بلکہ اپنا مال لے کر آئی تھی، دین پر آ کر قربان کر دیا. اور کربلا میں اسی خدیجہ کی اولاد بیٹھی تھی، اسی خدیجہ کی اولاد بیٹھی تھی. یہ نہیں کہا کہ دین سے فائدہ اٹھا کر اپنا کنبہ بنایا بلکہ اپنے کنبے کو اٹھا کر دین خدا بچایا، اپنے کنبے کو جا کر پیش کیا. ہمیں اچھے لگتے ہیں قومیات، چونکہ ہماری اپنی مشکلات ہیں، حل ہوتی ہیں، جو میری مشکل حل کرے مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن جو دین کی سلجھائے اور مجھے مشکل میں ڈال دے، مجھے مشکل میں ڈال کے دین کی مشکل حل کرے. وہ کیا کہتے ہیں، رہبروں کا تعارف بھی صحیح نہیں ہوتا. پاکستان میں کہتے ہیں جب بھی مہنگائی ہوتی ہے کہتے ہیں خمینی کی ضرورت ہے، پاکستانی کہتے ہیں نا کہ اس ملک کو بھی ایک خمینی چاہیے کہ کیا کرے، آ کر چینی سستی کر دے، منڈی کا بھاؤ اتار دے، نیچے کر دے. خمینی کو پہچانا نہیں ہے، خمینی کو پہچانا نہیں ہے. خمینی کون ہے؟ خمینی تو وہ ہے جب آئے اس ملت سے کہا کہ یہ نہ کہنا کہ یہ پیاز اور ٹماٹر اور آلو کے لیے انقلاب آیا ہے، ممکن ہے یہ جو تھوڑا بہت ملتا ہے یہ بھی نہ ملے، یہ جو تھوڑا بہت ملتا ہے شاید یہ بھی نہ ملے. جب سلمان رشدی اس گستاخ کے قتل کا فتویٰ دیا، بڑے بڑے سیاستدان گئے اس راہبر کی خدمت میں، جا کر اپنی ڈپلومیسی بیان کی اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو حکم دیا ہے اس حکم سے ہمیں بہت خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جو آج تک بھگت رہے ہیں، آج تک بھگت رہے ہیں. امام نے پوچھا بتاؤ کتنا بھگتنا پڑے گا، کہا کہ شاید ہمیں ایران سے ہی ہاتھ دھونے پڑے. یہ بڑے بڑے سیاستدانوں نے کہا کہ شاید ہمیں ایران سے ہی ہاتھ دھونے پڑے. کیا جواب دیا؟ مگر بناس ایران بمانت، بناس اسلام بمانت. یعنی طے یہ نہیں پایا کہ ایران بچانا ہے، طے یہ پایا ہے اسلام بچانا ہے. اسلام کو تحفظ دے، کوئی اسلام کو تحفظ دے. قومیات کو ممکن ہے کوئی خطرہ نہ ہو؟ ابھی بعضوں کا یہی خیال ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ سامری، یہ شمر زمانہ، یہ آیا 20,000 کلومیٹر سے اٹھ کر، کس لیے آیا؟ کہتے ہیں شیعہ کا دفاع کرنے آیا. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس حماقت پہ کون نہ مر جائے اے خدا. 20,000 کلومیٹر ادھر سے اٹھ کر مسلح ہو کر آیا اور آ کر کہنے لگے کہ یہ تشیعوں کو تحفظ دینے آیا ہے، تشیعوں کو تحفظ دینے آیا ہے. تو یہاں پر ذرا خیال رکھنا دین کا، تشیعوں کو سمجھنا کہ تشیعوں فرقہ نہیں، تشیعوں اسلام کی نوعیت کا نام ہے. تشیع فرقہ نہیں، تشیع قوم بھی نہیں، تشیع اسلام کی عملی تصویر کا
کا نام ہے، تشیع اسلام کی عملی تصویر کا نام ہے. تو جو کہتے ہو یہ تشیع کے دفاع کے لیے آیا ہے تو معلوم ہوا تشیع ہی معلوم نہیں کیا ہے. تشیع کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ آپ کو قومی فائدے پہنچا بھی رہا ہو لیکن اسلام کو پائمال کر رہا ہو، یہ تشیع کا دشمن ہے. دشمن ہے تشیع. پہلے تشیع کو سمجھو کیا ہے. اگر آپ کو چند نوکریاں مل گئیں تو تشیع نہیں بچ گیا، اسلام نہیں بچ گیا، نوکری بچ گئی. نوکری بچانا اور ہے، اسلام بچانا اور ہے. میں بچ گیا، میرا کنبہ بچ گیا، نہ اسلام بچ گیا. کوفہ بچ گیا، کوفہ میں رہنے والے بچ گئے، کوفہ میں رہنے والوں کے کھیت بچ گئے، کوفہ میں رہنے والوں کی ثروت بچ گئی، لیکن اسلام نہیں بچا سکے. قومی مسائل بچا لیے، قومی مسائل سلجھا لیے. قوموں کے اندر جب دین بھی ہو قوم بھی ہو، دین کو قوم سے جدا رکھنا، دین کو دین رکھنا، قوم کو قوم رکھنا، یہ سخت مرحلہ ہے. سید الشہداء نے دین بچایا. دین سوال یہ کہتے ہیں کہ کیوں سید الشہداء کو معلوم تھا میں شہید ہو جاؤں گا، میری اولاد شہید ہو جاؤ گی، میری بیویاں اسیر ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی گئے. سمجھ میں نہیں آتی. جی سمجھ میں نہیں آتی، اس وجہ سے نہیں آتی کہ جس نے قومیت کو دین بنا لیا ہو اور اس کا ہم و غم قوم و قومیات بچانا ہو، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جو آئے قومی بت توڑ کر ان کو دین سکھائے اور دین کے دفاع کے لیے آئے، ان کو بڑی سادہ سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ان کو بات بڑی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. کیا بچایا اور کیا لٹایا. سید الشہداء نے بھی کچھ بچایا، کچھ لٹا دیا. جو کربلا میں نہیں آئے انہوں نے بھی کچھ بچایا، کچھ لٹا دیا. اب یہ فیصلہ خود کر لو کہ سید الشہداء نے جو بچایا اور جو لٹایا وہ کیا تھا، اور باہر بیٹھے ہوئے نے جو بچایا اور جو لٹایا وہ کیا تھا. انہوں نے بھی کچھ بچایا، انہوں نے بھی کچھ بچایا. یزیدیت دین کے خلاف ہے، نہ مسلمان کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے. اس نقطے کو باور کر لے. آمریت نہ، آمریت مسلمان کے خلاف ہے. رہی اس ملک میں آمریت رہی، اسی آمریت کے پیٹ سے یزیدیت نکلی. اس ملک میں پہلے آمریت تھی، اسی آمریت کے بطن سے یزیدیت نکلی. یہ تاریخ کا ایک اپنا قانون ہے، ایسے ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ایک الجھن جو بہت ساری جگہ میں نے عرض کیا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، اسی ملک میں چند سال پہلے، چار سال پانچ سال پہلے اگر دیکھیں فضا جو بنی ہوئی تھی اس شہر کے در و دیوار، جہادی جنون کا پتہ دیتے تھے. آپ جانتے ہیں بخوبی، سب کی دیکھی والی ہوئی فضا ہے، جس کو یہ بنیاد پرستی کہتے ہیں، جس کو تنگ نظری کہتے ہیں، جس کو انتہا پسندی کہتے ہیں. انتہا پسندی کی فضا اس ملک میں حکومتی اداروں میں انتہا پسندی تھی، حکومتی ایجنسیوں میں انتہا پسندی تھی، چونکہ یہ انتہا پسندی حکومت کی سرپرستی میں بنی، حکومت نے خود بنائی، اعتراف کیا انہوں نے. یہ اعتراف موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا آزاد ٹی وی چینل پر. اس وقت کے بعض اداروں کے سربراہوں نے اعتراف کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ انتہا پسند گروہ آپ نے بنائے یا نہیں بنائے، جواب دیا یہ وقت کی ضرورت تھی، یہ وقت کی ضرورت تھی، بس یہ انتہا پسندی کی فضا انہوں نے بنائی. اب توجہ فرمائیں، ایک دم ایک رات کو ہی انتہا پسندی سے ایک دم ملک لبرلزم میں آ جاتا ہے. آخر انتہا پسندی سے نکل کر لبرلزم تک آنے کے لیے ترکی انتہا پسند ملک نہیں تھا، ایک معمولی دینی مسلمان ملک تھا. اس معمولی مسلمان کو، مسلمان مملکت کو معمولی دینی حالت سے نکل کر لبرلزم تک آنے کے لیے 30 سال لگے، 30 سال لگے. لیکن اس ملک میں انتہا پسندی کا سفر، انتہا پسندی سے یہ سفر شروع ہوا، لبرلزم تک آیا، روشن اسلام تک آیا، ایک رات لگی، ایک رات میں آ گیا. معلوم ہوا ایک نارمل ملک ہے یہ، نارمل نہیں ہے، چونکہ نارمل اگر ہوتا تو 30 سال لگتے اس کو، یہ ایک رات میں کیسے ہو گیا؟ انتہا پسندی سے لبرلزم تک آ گیا. یہ آ جاتا ہے اگر تاریخ کا قانون ہمیں معلوم ہو. تاریخ کا قانون کون سا ہے؟ تاریخ کا قانون یہ ہے کہ جس ملک میں آمریت آ جائے، جس ملک میں ملوکیت آ جائے، وہ ملوکیت جب اپنے اوج پہ پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، وہ ایک بچہ جنم دیتی ہے، وہ بچہ ایک شب میں متولد ہوتا ہے، اس کا نام یزیدیت ہوتا ہے. اس بچے کا نام یزیدیت ہوتا ہے، اس لیے ملوکیت نے بچہ جنا یزیدیت کا. یزیدیت جب آ جائے، قوموں کو اپنا ہم نوا بناتی ہے، قوموں کے دین کو پائمال کرتی ہے. یہاں جو قومیت اور دین کی الجھن کو نہ سمجھتے ہوں، قوم کو دین اور دین کو قوم سمجھتے ہوں، انہیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہمداد کون ہے، دشمن کون ہے، محافظ کون ہے، عدو کون ہے، مٹانے والا کون ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی انہیں کہ یہ بچانے آئے ہیں یا تباہ کرنے آئے ہیں، ہلاک کرنے آئے ہیں، نابود کرنے آئے ہیں یا بچانے آئے ہیں. یہ تباہ کرنے آئے ہیں، لیکن دین کو تباہ کرنے آئے ہیں، چونکہ یزیدیت ہے. یزیدیت کا پہلا حملہ دین پر ہے. کبھی قرآن کی توہین، کبھی رسول خدا کی توہین، کبھی آل رسول کی توہین، اور یہ توہین کرتے ہوئے، یہ توہین کر کے دوسرے دن کسی نہ کسی مسلمان ملک کے سربراہ کو ایک میڈل بھی دے دیتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا مسلمان ہے. یعنی قوموں کو سراتے ہیں، اسلام کو مٹاتے ہیں، اسلام کو ٹیررزم کہتے ہیں، اور بعض نام نہادوں کو کہتے ہیں یہ بڑے اچھے مسلمان ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ بڑے اچھے مسلمان ہیں، یہ بڑے روشن مسلمان ہیں، یہ بڑے آگاہ مسلمان ہیں، لیکن اسلام اچھا نہیں ہے. یہ کیسے ہوا؟ اسلام بد ہو گیا، مسلمان اچھا ہو گیا؟ اسلام خراب ہو گیا، مسلمان اچھا ہو گیا؟ مسلمان اسلام سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا؟ یزیدیت نے اس وقت بھی اسلام پہ حملہ کیا، اس حملے کے دفاع کے لیے سید الشہداء نے قیام فرمایا. عہد تھا خدا کے ساتھ کہ پروردگار تیرے دین کو میں نے بچانا ہے، اور اس عہد کو وفا کیا. لیکن سید الشہداء نے حال میں ناصر کہہ کر، ناصر پکارے، انصار پکارے، کوئی ہے جو دین خدا کی مدد کرے؟ کوئی ہے؟ کیونکہ ابھی یزیدیت باقی ہے. یہاں سے محافظ دین جناب علی ابن حسین علیہ السلام بنتے ہیں. توجہ فرمائیں، جب ائمہ کی سنت و سیرت سے آشنائی نہ ہو، تاریخ سے آشنائی نہ ہو، پھر افسانے بھی بنتے ہیں، حقیقتیں بھول جاتی ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. جب ہم صحیح جواب نہ دے پائیں لا علمی کو چھپانے کے لیے، تو جہاد و تاویلات شروع کر دیں، شبہات جنم لیتے ہیں. ایک تجزیہ جو کربلا کے بعد، یعنی آج کیا گیا، یہ تجزیہ نہ اس وقت، آج کیا گیا کہ شیعہ کے ائمہ کی تاریخ نشیب و فراز کا شکار ہے. شیعہ کے ائمہ کی تاریخ نشیب و فراز کا شکار ہے. کس قسم کے نشیب و فراز کا؟ کہا کہ سب سے پہلے امام وہ سیاسی امام تھے، امام دین بھی تھے، اور دین کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی تھے پیشوا، لہذا مدعی تھے حکومت کے، طلبگار حکومت تھے، احتجاج بھی کیا، اور آخر کار حکومت لی بھی. امام اول نے حکومت لے لی, اگرچہ دیر سے ملی لیکن مل گئی. دوسرے امام نے حکومت اپنے والد گرامی سے ارث میں لی. یہاں تک سیاست میں باقاعدہ دلچسپی تھی, حکومت میں دلچسپی تھی, حکومت کو اپنا حق سمجھتے تھے اور حق سمجھ کر اس کے لیے کوشش بھی کرتے تھے اور کی بھی. لیکن جب تیسرے امام آئے, چونکہ دوسرے امام نے جو سیاست کی وہ حریف کے مقابلے میں اس طرح سے کامیاب نہ رہی, امیر شام نے وہ سیاسی میدان جیت لیا, صلح کر لی اور اقتدار سے دستبردار ہو گئے. کیونکہ حالات ایسے تھے. یہ پہلا ایک فراز کے بعد ایک نشیب آیا, پھر مدتوں تک خاموشی رہی, سکوت رہا. اس کے بعد امام سیوم نے آ کر دوبارہ پھر اقتدار کے لیے کوشش کی, اقتدار کو اپنا حق سمجھا اور اعلان کیا کہ یہ غاصب ہے, اقتدار میرا حق ہے. لیکن اس دفعہ اس خواہش کا جواب بہت سختی سے دیا گیا, صلح سے نہیں دیا گیا. بڑے بھائی نے جب اقتدار کو لیا تو مقابلے میں رقیب نے, حریف نے یہ اقتدار لے لیا, کسی بھی طریقے سے لے لیا, مکر سے لیا, چالاکی سے لیا, جیسے بھی لیا, باہر کیف لے لیا. لیکن جب تیسرے پیشوا آئے ان کے, انہوں نے آ کر اقتدار کھوئی ہوئے اقتدار کو دوبارہ لینے کی کوشش کی, اسے اپنا حق سمجھا, قیام کیا. لیکن اس کا بہت شدت عمل سے جواب دیا گیا, ایسی شدت عمل دکھائی گئی جو شاید ضرورت سے بھی زیادہ تھی. اس شدت عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی ائمہ تشیع کے ہمیشہ کے لیے اقتدار سے دستبردار ہو گئے, کبھی ادعا بھی نہیں کیا کہ یہ ہمارا حق ہے. لہذا چوتھے امام جب آئے, جو خود کربلا میں موجود تھے, اس جنگ میں موجود تھے, یہ تجزیہ مصری مصنف کا ایک تاریخ کے تناظر میں تجزیہ ائمہ شیعہ کے بارے میں, اور وہ نشیب و فراز جو انہوں نے کہا کہ شیعہ کے ائمہ کے اندر واقع ہوئے ہیں, یہ اس کی زبانی عرض کر رہا ہوں. تفصیل سے انہوں نے سارے واقعات کو تفصیل سے ذکر کیا, میں مختصر اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گئے. لیکن دس اقتدار سے دستبردار ہو کر چوتھے امام نے جو روش اپنائی وہ یہ کہ گوشہ نشین ہو گئے, خانہ نشین ہو گئے, اور سرے سے سیاست, حکومت, اقتدار, اجتماعیات, قومیات, ان سب سے علیحدگی اختیار کر کے خانہ نشین ہو کر فقط دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے. عرفانی مسئلے کو انہوں نے اپنا لیا اور کوئی کوشش یا کوئی آواز نہیں اٹھائی. حتیٰ ان کے زمانے میں کربلا کے قاتلوں کے خلاف تحریکیں چلیں, ان کو سزائیں دی گئیں, کئی طرح کے قیام ہوئے لوگوں نے شورش کی حکومت کے خلاف, لیکن امام چہارم نے کسی میں شرکت نہیں کی, کسی کی قیادت بھی نہیں کی. بلکہ یزید کے خلاف کئی تحریکیں چلیں یا بنو امیہ کے خلاف امام چہارم کی زندگی میں. پھر امام پنجم آئے, انہوں نے آ کر وہ گوشہ نشینی ختم کی, خانہ نشینی کا ماحول ترک کیا, ترک کر کے علمی رجحان, علمی میدان کی طرف آئے. چونکہ دیکھا کہ سیاسی میدان میں ہمیں نہیں کام کرنے دیتے, اقتدار کے میدان میں ہمیں نہیں آنے دیتے, سیاسی میدان ہم پر بند کر دیا گیا ہے, رقیب غالب آ گیا ہے, حریف قوی ہے زیادہ. لہذا انہوں نے, پانچویں امام نے آ کر علمی راستہ اپنا لیا کہ اگر ہمیں سیاسی کام نہیں کرنے دیتے تو ہم علمی کام شروع کر دیتے ہیں. لہذا آئے انہوں نے آ کر درس و بحث مدینے میں شروع کر دی. تعلیمات شروع کر دی، پڑھانا شروع کر دیا، قرآن پڑھانا شروع کیا، حدیث پڑھانا شروع کی، تفسیر اسلام کرنا شروع کر دی. چھٹے امام آئے، انہوں نے بھی آ کر پانچویں امام کے اس راستے کو جاری رکھا اور اس علمی میدان کو زیادہ پھیلایا، وسیع کیا. لیکن جب علمی میدان بھی ان دو ائمہ نے مل کر شیعہ کا علمی میدان بنایا، پھر رقیب دوسرا آ گیا میدان میں بنو عباس، اور انہوں نے آ کر یہ علمی میدان بھی ان سے چھین لیا. توجہ فرمائی، ہم تو تاریخ نہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ وہی ایک قصے ہیں، چاند ایک چاند شمار قصے، وہی دین ہم نے سیکھنا ہے ممبر سے سن کے. صرف سنانے والے کے لیے بھی دین جاننا ضروری نہیں ہے، دین جاننا ضروری نہیں، بس آواز ہونی چاہیے اس کی، چاند ایک قصے اس کو معلوم ہونے چاہیے، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، شیعہ اسی سے پار ہو جائے گا. تاریخ تو معلوم نہیں، چونکہ جو بیان کر رہے ہیں اسے خود نہیں معلوم، ہماری بھی تو کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ یہ چیزیں بیان کی جائے. جب ہم نہیں بیان کرتے تو دوسرے تو چپ نہیں بیٹھتے، وہ تو بیان کرتے. اگر پہلے بار کر امامت کی تاریخ کو اور امامت کے اندر ہونے والے تحولات کو ہم نے بیان کیا ہوتا تو ان کو کبھی موقع نہ ملتا ایسا تجزیہ کرتے، ایسا تجزیہ نہ کرتے. یہ کام ہم نے نہیں کیا. کہا کہ پہلے سیاست میں دلچسپی لی، سیاست کا میدان رقیب نے چھین لیا، گوشہ نشین ہو گئے، پھر گوشہ نشینی کے بعد آ کر علمی میدان میں قدم رکھا، جب علمی میدان کو تھوڑی وسعت دی پھر رقیب میدان میں اترے، اور ان رقیبوں نے علمی میدان بھی ان سے چھین لیا. لہذا امام ہفتم نہ سیاست میں دلچسپی لی نہ علمی میدان میں، کوئی حوزہ بھی نہیں بنایا، کوئی مدرسہ بھی نہیں بنایا، امام ہفتم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر خانہ نشین ہو گئے. پھر اس کے بعد آخر تک کچھ بھی نہیں لگتا امام ہفتم میں کہ اس قدر سہم گئے، یہ تعبیر ہے ان کی، کہ اس قدر ان کی سیاسی جدوجہد کو یا ان کے اقتدار میں آنے کی دلچسپی کو یا رجحان کو اتنی سختی سے کچلا گیا، اتنی سختی سے کچلا گیا، اتنی شدت عمل دکھائی گئی کہ امام ہفتم کو جب حکومت کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے وہ حکومت قبول نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے معلوم تھا کہ پہلے جب حکومت میں آئے، سیاست میں آئے، ان کے آبا کتنی سختی سے کربلا میں انہیں کچل دیا گیا. لہذا یہ ذہن میں موجود تھا کہ اگر دوبارہ ہم سیاست میں آئے پھر وہی شدت عمل ہمارے مقابلے میں ہوگا، لہذا یہ اقتدار قبول کرنے سے انکار کر دیا، قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد آخر تک پھر ہمیں شیعہ کی طرف سے، توجہ فرمائے، شیعہ کی طرف سے نہ کوئی سیاسی اقدام نظر آتا ہے نہ کوئی علمی اقدام نظر آتا ہے. خب یہ تو غیر شیعہ کا تبصرہ ہے، ایک تاریخ نگار کا، ایک تاریخ شناس کا، بقول خود اس کے کہ تاریخ شناس کا، کہ صحیح کہوں اگر میں تو ایک تاریخ ناشناس کا تبصرہ ہے، چونکہ اگر تاریخ پڑا ہوتا تو ہرگز ایسے تبصرہ نہ کرتا. لیکن اس کو چھوڑ دے کہ چونکہ وہ شیعہ نہیں، وہ اپنے آپ کو تشیع سے منسلک نہیں سمجھتا، ایک بے طرف یا لا تعلق بن کر، یعنی کہ دشمن تشیع ہو کر نا، ایک مبصر بن کر تبصرہ کر رہا ہے، چلے اس کو چھوڑ دے. میں ایک شیعہ سے یہ کہتا ہوں کہ آئے اب جواب دے، جواب دے، اس کا جواب دے کہ آیا یہ تین تحولات یا یہ نشب و فراز نظر آتے ہیں یا نہیں آتے. اگر آتے ہیں نظر تو اس کا مطلب ہوا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں درست ہے، اگر نہیں آتے نظر تو پھر بتاؤ کہ امام ہفتم کے بعد کوئی سیاسی عمل بتاؤ، کوئی علمی تحریک بتاؤ. اگر نہیں بتا پائے تو آپ دو صورتیں ہیں، یا تو اپنے ائمہ سے آشنا نہیں ہو، یا تو ائمہ سے آشنا نہیں ہو، جانتے نہیں ہو، یا پھر ائمہ کے مسلک پر نہیں ہو، یا ائمہ کے مسلک پر نہیں ہو، یا ضرورت ہے اس بات کی کہ آئمہ کو بتائیں عملی زندگی میں کہ یا آئمہ نے کس طرح کا دور بسر کیا، کیا سیرت رہی، کیا روش رہی، اور کیا کرتے رہے، کیا کرتے رہے. اگر ہم آ کر آئمہ کی جد و جہد کو بیان کریں، پیش کریں دنیا کی زبان میں، دنیا کو سمجھائیں، دنیا کو سمجھائیں، ان تاریخ نگاروں کو سمجھائیں، تاریخ کا تجزیہ کرنے والوں کو سمجھائیں، تاریخ میں تبصرہ کرنے والوں کو بتائیں، حقائق کھول کے ان کے سامنے رکھیں، شاید ایسے تبصرے نہ ہوں، بلکہ یقیناً ایسے تبصرے نہ ہوں. اس کے لیے عرض کیا تھا کہ اگر دیکھنا ہے کہ آئمہ نے کیا کیا تو پہلے آ کر قومیات میں اور دینیات میں ذرا فرق ڈالنا، قومیات میں اور دینیات میں فرق ڈالنا. آج جو بھی جو کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواز آئمہ سے لے آتا ہے. اگر کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہتا جی امام حسن بھی تو خاموش بیٹھے. اگر کوئی چپ ساتھ لیتا ہے کہتا جی امام علی بھی تو اتنے عرصہ چپ رہے. اگر کوئی کسی واقعہ پر نہیں بولتا تو کہتے جی سید ساجدین بھی تو نہیں بولے. معلوم ہوا کہ تم نے آئمہ کو فقط اپنی غلطیاں چھپانے کا ذریعہ قرار دیا ہوا ہے. ایسے نہ کرو، آئمہ کو اپنی خامیاں چھپانے کے لیے پردے کے طور پر استعمال نہ کرو. اور ایک طرح سے ہم نے اس تجزیے کو قبول بھی کر لیا ہے. ہم نے بانٹ لیے، امام بانٹ لیے، ہم نے فضائل کے امام الگ ہو گئے، مصائب کے امام الگ ہو گئے، فقہ کے امام الگ ہو گئے. مدرسوں میں جائیں، فقہ میں جائیں، قال الباقر و قال الصادق کہیں ملتا ہے؟ قال الحسین ملتا ہے کہیں؟ کہیں ملتا ہے قال الحسین؟ نہیں ملتا. کیوں؟ کہ دو علمی امام تھے، علمی مدرسوں نے الگ کر لیے، فضائل کے امام کو الگ کر لیا، مصائب کے امام کو الگ کر لیا، علمی امام کو الگ کر لیا. پھر آؤ ایک امام شناس سے آ کر پوچھو، وہ امام شناس کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ یہ سارے کے سارے حجت دین ہے، یہ سب کے سب دین پر خدا کی حجت ہے. اگر سب دین پر خدا کی حجت ہے تو جیسے قال الباقر و قال الصادق کہتے ہو، ایسے فکر قال الحسین بھی کہو، فتویٰ دو قال الحسین بھی کہو، قال فاطمہ بھی کہو، قال علی بھی کہو، قال حسن بھی کہو، سب کے نام لو، بارہ کے بارہ کے نام لو. لہذا ایک فقیہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ اس نے اپنی فقہ میں آ کر، اپنے دین میں آ کر یہ کہا کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ حسین ابن علی سے سیکھا ہے.
استہارو میں بیان کرنے کے دن باقی نہیں، استہارو میں بیان کرنے کے دن باقی نہیں. داستان اب صاف لفظوں میں سنانا چاہیے، پڑھ چکے سینکڑوں روحے شہادت پر حجاب، پڑھ چکے سینکڑوں روحے شہادت پر حجاب، اب ان حجابوں کو اے دوستو اٹھانا چاہیے. اس قدر جدت اچھی نہیں اے سوگو آران حسین، اس قدر جدت اچھی نہیں اے سوگو آران حسین، باندھ کر کفن سروں پہ میدان میں آنا چاہیے، باندھ کر کفن سروں پہ میدان میں آنا چاہیے. کچھ سنا کیا کہہ رہا ہے جوش اکبر کا شباب، بارش میں تیروں کی جوانی کو نہانا چاہیے. پر محمد آل محمد بلند تر
کچھ لوگ اس الجھن میں تھے کہ ایک فقی اس آخر الزمان میں پیدا ہوا، کسی نے اس سے پہلے حکومت اسلامی کا نام نہیں لیا تھا، یہ اس زمانے میں پیدا ہو کر یہ ولایت فقی کہاں سے لے کر آ گیا؟ تو حوالہ کیا دیا کہ اس لیے کہ تم نے فضائل کا امام الگ کر دیا، مصائب کا امام الگ کر دیا، علم کا امام الگ کر دیا، فقہ کا امام الگ کر دیا. ذرا باروں کو ملا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو کچھ علی ابن ابی طالب نے کیا وہی حسین ابن علی نے کیا، وہی حسین ابن علی نے کیا. اگر علمی امام اپنے الگ کر لو پھر کہو ان دو آئمہ میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، تم ان 12 کے 12 سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اور پھر ان کے اقوال میں کیوں فقط اٹکے ہوئے ہو؟ ان کی سیرت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کے اقوال میں کیوں فقط اٹکے ہوئے ہو؟ ان کی سیرت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ سیرت معصوم بھی ایسے ہی حجت ہے جیسے قول معصوم حجت ہے. معصوم کا عمل اور ہے، معصوم کا قول اور ہے، معصوم کی سیرت اور ہے. یا تھوڑی سی آپ کو بھی الجھن ہوگی، قول اور ہے، فعل بھی اور ہے، سیرت اور سیرت ایک تیسری چیز ہے. ہمارے پاس سیرت کی کتابیں موجود ہیں، لکھی گئی ہیں فراوان. ان کتب میں نگاہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نگاہ کر کے دیکھ لیجئے، ان میں موجود آیا سیرت معصومین ہے؟ نہ. اس قدر دوری ہے علم سے کہ تاریخ اور سیرت میں فرق ختم ہوا. میں نے پہلے کہا کہ قومیت اور دین میں فرق مٹ گیا، قومیت کو دین بنا لیا، دین کو قومیت بنا لیا. تشیع اسلام کی عملی تصویر کا نام تھا، ہم نے اسے قوم بنا لیا. سیرت کسی اور حقیقت کا نام تھا، ہم نے اسے تاریخ بنا دیا. سیرت کی کتب جا کر دیکھیں، سب تاریخ کی کتب ہیں. جتنی کتابیں سیرت کی لکھی گئی ہیں سب کی سب سیرت النبی ابن ہشام کی، سیرت کی نہیں تاریخ کی کتاب ہے. سیرت النبی ابن اسحاق کی، سیرت کی نہیں تاریخ کی کتاب ہے. جتنی بھی علماء امامیہ نے لکھی یا علماء اہل سنت نے لکھی تاریخ کی کتابیں ہیں. تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ سوال حیات، اعمال و افعال، کہ ایک معصوم نے کیسے زندگی بسر کی، کیا کیا کیا، جو کچھ کیا وہ سب سیرت ہے. اس میں کیا لکھا ہے کہ معصوم پیدا کب ہوئے، یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ لکھا ہے نا. سیرت کی کتابوں میں ایک مطلب یہ لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتب میں، کہ معصوم پیدا کب ہوئے، رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی، امیر المومنین کی ولادت کب ہوئی، معصومین کی ولادت کب ہوئی. تو اگر تاریخ سیرت ہے تو پھر ولادت تو تاریخ میں آتی ہے، ولادت بھی سیرت ہو جاتی ہے. اور سیرت کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، سیرت رسول پر عمل کرنا تمہارے لیے واجب ہے. تو اگر ولادت سیرت ہے تو پھر تم پر واجب ہے. ولادت کیسے واجب ہو جائے گی؟ رسول اللہ کی ولادت ہوئی یا 12 ربیع الاول کو یا 17 ربیع الاول کو، اور یہ سیرت رسول ہے. سیرت رسول پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ کیسے عمل کرے سیرت رسول اللہ پر؟ سب کے سب یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہو یا 17 ربیع الاول کو پیدا ہو. ہو سکتا ہے یہ؟ ایسی سیرت عملی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور صحیح بھی ہے، غلطی ہم سے ہوئی ہے. کیا؟ کہ یہ تاریخ رسول اللہ ہے، یہ سیرت رسول اللہ نہیں، یہ تاریخ زندگی رسول اکرم ہے. سیرت رسول اکرم کچھ اور چیز ہے، تاریخ اور چیز ہے، سیرت اور چیز ہے. میں اشارہ کر دوں پھر اگر فرصت ہوئی کل آپ کی خدمت پیش کروں گا. میری گھڑی خراب ہے، وقت معلوم نہیں کیا، 8:10 درود پڑھیے محمد علی محمد.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد. تاریخ و سیرت میں اشارہ کرتا ہوں پھر اگر فرصت ہوئی تو عرض کروں گا. تاریخ حالات زندگی کو کہتے ہیں، کہ ایک شخصیت نے کیا کیا، ان کے زمانے میں کیا حوادث رونما ہوئے، کیا واقعات ہوئے، ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، ان کے زمانے میں سلاطین کون تھے، ان کے زمانے میں قوم کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی، یہ سب تاریخ ہے، یہ تاریخ کہلاتی ہے. سیرت سیر سے ہے، عربی لفظ ہے سیرت، اردو نہیں ہے. جب عربی لفظ ہے تو اس کو اسی تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اردو ہوتا تو ہندوستانیوں سے پوچھتے، شاعروں سے پوچھتے، ادیبوں سے پوچھتے کہ سیرت کسے کہتے ہیں. چونکہ آج ہمارے دین کا منبع، دو منابع اضافہ ہو گئے ہیں دین کے اندر ابھی، ایک خواب، خواب باقاعدہ منبع دین میں سے، قرآن و سنت و خواب. سنتے رہتے ہیں نا کتنی چیزیں ثابت کرتے ہیں خواب کے ذریعے سے. اور ایک شعر کہ فلاں شاعر نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، شعر سے تو کوئی حقیقت ثابت نہیں ہوتی، شعر تخیل ہے. اسی وجہ سے اقبال کو، علامہ اقبال کو شاعر نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ان کی شاعری میں تخیل نہیں بلکہ حقیقت ہے. شعر اس کو کہتے ہیں جس میں تخیل ہو. اقبال تو حقیقت بھی. اگر میں کہوں کہ یہ بس کنات ہے، یہ دیوار ہے، یہ تو تخیل نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، بیان کر رہے ہیں. اسی لیے بہت سارے شعرا اقبال کو شاعر نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ تخیل نہیں ہے. یہ دو چیزیں دینی منابع میں آج اضافہ ہو گئی آخر الزمان میں، ایک خواب اور ایک شعر. البتہ خواب و شعر دونوں خیال ہی کا نتیجہ ہے. چونکہ خیال ہی انسان کو رات کو خواب دکھاتا ہے، اور خیال ہی کی مدد سے انسان شعر کہتا ہے، خیال ہی کی مدد سے کہتا ہے. مولانا روم کے بقول کے بعض ایسے ہیں کہ جن کا دین و دنیا و آخرت و قیامت و سب خیال کے اوپر ہے. بر خیال اس نام نشان و ننگ شان، بر خیال اس صلح شان و جنگ شان. بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی ساری تخیل پر قرار دی ہے، جنگ و صلح خیال پر کرتے ہیں. سیرت اردو کسی شاعر سے یا اردو سے ادیب سے نہیں پوچھنی نا، اردو ڈکشنری سے. سیرت عربی لفظ ہے، سیرت سیر سے ہے، سیر چلنے کو کہتے ہیں عرب، سیر یعنی البتہ اردو میں سیر تفریح کرنے کو کہتے ہیں، ایسے چلنا، پیدل چلنا جس کو ہم چلنا کہتے ہیں، عرب اسی کو سیر کہتے ہیں. یعنی آپ دفتر اگر چل کر جا رہے ہیں تو یہ بھی سیر ہے. اردو میں بیکاری کے اوقات میں چمن میں ٹہلنے کو سیر کہتے ہیں، یا چھٹی لے کر کسی اور گارڈن میں جانے کو، یا کسی اور جگہ پر جانے کو، کسی ساحل پہ گھومنے کو سیر کہتے ہیں. سیر سپاٹا تفریح نا، سیر یعنی چلنا. آپ اگر نماز کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کی طرف چل کر جا رہے ہیں، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ سیر، یعنی چلے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں سیر، چلنا. اور جتنے لوگ چلتے ہیں، ہر ایک کے چلنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض لوگ دور سے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں جا رہا ہے، کہتے ہیں کہاں سے پتا چلا؟ کہتے ہیں اس کے چلنے کے انداز سے پتا چلا. چلنا یعنی قدم اٹھانا، ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھانا، اس کو چلنا کہتے ہیں، اس کو سیر کہتے ہیں. اسی سیر اور چلنے کے انداز کو سیرت کہتے ہیں، اسی چلنے کے انداز کو سیرت کہتے ہیں. سیر اور چیز ہے، سیرت اور چیز ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ سیر رسول اللہ کرو، آپ کو کہا گیا سیرت رسول اللہ پہ چلو. جو کچھ رسول اللہ نے انجام دیا وہ سیر ہے، لیکن جس انداز سے انجام دیا وہ سیرت ہے. جو کچھ کیا وہ سیر ہے، جو کھایا وہ سیر ہے، جس انداز سے کھایا وہ سیرت ہے. لہذا آج بیٹھ کر اس الجھن میں نہیں پڑنا کہ ٹینڈا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. بہت اس شکل میں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کہ ٹینڈا کھائیں یا نہ کھائیں. کیوں؟ چونکہ سیرت سے ثابت نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے ٹینڈا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا. ارے نادان، ٹینڈا کھانا یا نہ کھانا سیر ہے، اور تجھے رسول اللہ کی سیر کا نہیں کہا گیا، تجھے رسول اللہ کی سیرت کا کہا گیا. رسول اللہ جو بھی کھاتے تھے، کھجور کھاتے تھے یا اس زمانے کا کھانا کھاتے تھے، تو اپنے زمانے کا کھانا کھا. تجھے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تو جو رسول اللہ نے کھایا وہی کھا، نہ، تو اپنے زمانے کی حلال چیزیں کھا. رسول اللہ نے اپنی زمانے کی حلال چیزیں چیزیں کھائیں, لیکن اپنے زمانے کی چیزیں اس انداز سے کھا جس انداز سے رسول اللہ کھاتے تھے. آج جب کہتے ہیں کہ سیرت رسول اللہ پر عمل کرو, سیرت معصومین پر عمل کرو, اشکال کرتے ہیں, آپ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں 1400 سال پہلے لے جانا چاہتے ہیں. اگر ہم ان کے سیرت پر عمل کریں تو وہ تو گاڑیوں میں نہیں بیٹھتے تھے, وہ تو بنگلوں میں نہیں رہتے تھے, وہ تو اس ٹیکنالوجی سے استفادہ نہیں کرتے تھے, تو ہم کیسے پھر آج ان کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں؟ سیرت پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہا. نہ آپ اپنے زمانے کے مطابق گھر بناؤ, انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق گھر بنائے, لیکن یہ خیال رکھنا کہ گھر بنانا سیرت نہیں سیر ہے, گھر جس انداز سے بناتے ہو وہ سیرت ہے, جس انداز سے بناتے ہو وہ سیرت ہے, جس انداز سے چلتے ہو وہ سیرت ہے. پھر سیرت کو تاریخ سے جدا کرو, وہ ساری چیزیں الجھی ہوئی ہیں. نہ ہم کسی کو موقع دیتے ہیں, نہ کوئی آتا ہے ہمیں سمجھائے اور بیان کرے. اگر کوئی آ جائے اسے بولنے نہیں دیتے. دہشت گردی کے خلاف تحریک چلی ہوئی ہے, دہشت گردی یعنی کسی کے دل میں دہشت بٹھا دینا, اسے کہتے ہیں نا دہشت گردی, ایسا اقدام کرنا جس سے دوسروں کے دل میں دہشت بیٹھ جائے. تو اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کے دل میں دہشت ڈال دے, یہ بھی دہشت گردی ہے, اور اگر نیچے بیٹھے ہوئے لوگ اس کے دل میں دہشت ڈال دیں, یہ بھی دہشت گردی ہے. تو ساری دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. جو بولتا ہے بولنے دو اسے, اگر کوئی حقیقت سمجھانا ہے سمجھانے دو اس کو. اگر کس سے افسانے نہیں بیان کرتا, ہمیں حقیقت سے آشنا کرتا ہے, کرنے دو اس کو. پھر سیرت و تاریخ میں فرق بھی روشن ہو جائے گا, قوم و دین میں بھی فرق معلوم ہو جائے گا. قوم اور چیز ہے, دین اور چیز ہے. دین کی امامت اور ہے, قوم کی امامت اور چیز ہے. قوموں کے امام اور ہوتے ہیں, دین کے امام, دین کے امام دین کے محافظ ہوتے ہیں, قوموں کو دین کی طرف لاتے ہیں, لیکن قوموں کے امام دین کے بجٹ سے قوم کی خدمت کرتے ہیں. آغا خانی ماڈل پر ہمیں بننا چاہیے, آغا خانی ماڈل پر. آغا خان کمیونٹی ہے, مذہب نہیں ہے. کسی زمانے میں اسماعیلی مذہب تھے, لیکن آج مذہب نہیں ہے, آج کمیونٹی ہے, آج قوم ہے فقط. آغا خانیوں نے یہ کر لیا, آغا خانیوں نے یہ کر لیا, ہمیں آغا خانیوں کے طرز پر جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بھی کمیونٹی بن جائیں, مذہب چھوڑ کر کمیونٹی بن جائیں. جب کمیونٹی بن جائیں گے, آغا خان جیسا امام کافی ہے کمیونٹی سنبھالنے کے لیے, آغا خان جیسا امام کافی ہے. لیکن اگر تشیع کمیونٹی نہیں بلکہ دین کا نام ہے, تو خمینی جیسا رہبر چاہیے. خمینی جیسا رہبر چاہیے. دین اور چیز ہے, قوم اور چیز ہے. دین کا دفاع سخت ہے, دین کی حفاظت سخت. امام دین وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو کہے کہ جو لوگوں دین کو خطرہ ہے جا کر اس کا دفاع کرو. امام دین وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے خود اپنے سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے. اسی وجہ سے تو اس کو امام کہتے ہیں, اسی وجہ سے تو اس کو امام کہتے ہیں جو مکہ میں جا کر اعلان کرتا ہے کہ کل میں جا رہا ہوں, کوئی آئے یا نہ آئے میں جا رہا ہوں, کوئی آئے یا نہ آئے میں جا رہا ہوں, لیکن یہ بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ آئے گا شہید ہو جائے گا, وہ بچ کے نہیں آ سکتا. اس کو امام دین کہتے ہیں. امام دین وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے بیٹے میدان میں بھیج دے, اپنے بیٹے کو سنبھال کے رکھے. امام دین اس کو کہتے ہیں جب دوسروں کے بیٹے اس سے جنگ کی اجازت لینے آتے ہیں, سب کو سمجھاتا ہے کہ آپ کے جانے کی ضرورت نہیں, لیکن جب اپنا 18 سالہ جوان آتا ہے, جب اپنا جوان آتا ہے, خوشی خوشی کہتا ہے اکبر چلے جاؤ میدان میں, چلے جاؤ میدان میں. امام الدین وہ ہوتا ہے, یوں نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو گلے سے لگا کے رکھے, دوسروں کے بچوں کو میدان میں بھیج دے. جو چراغ بجھا کے کہتا ہے کہ لوگوں انہیں مجھ سے دشمنی ہے, آپ جا سکتے, آپ جانا چاہو تو جا سکتے ہو, میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی. جو کسی کی مروت سے فائدہ نہیں اٹھاتا, جس کا کہنا یہ ہوتا ہے تم آؤ یا نہ آؤ میں تو جا رہا ہوں، کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں تو جا رہا ہوں. اسی لیے ان کو لے کے گیا جو اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہا جب مدینے سے چلنے لگیں، جب چلنے لگیں مدینے سے، اپنے شوہر کے پاس گئیں، عبداللہ کے پاس گئیں اور کیا کہا، عبداللہ میں زوجہ ہوں تیری، میں شریعت کے گرانے کی پلی ہوئی ہوں، میں شریعت کے احکام کو دوسروں سے زیادہ سمجھتی ہوں. مجھے معلوم ہے عبداللہ اگر زوجہ کو شوہر اجازت نہ دے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اگر تم مجھے نہ جانے دے میں باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی. لیکن عبداللہ یہ بھی سن لے کہ اگر تو نے زینب کو روک لیا، حسین چلا گیا، تو پھر زینب کو زندہ نہیں دیکھ سکو گے، چونکہ زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی. وہ بی بی جو مدینے میں اپنے شوہر کو تو کہہ رہی ہے کہ مجھے جانے دے حسین کے ساتھ، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، معلوم نہیں کیسے زندہ رہی ہوگی. معلوم نہیں جب کربلا میں آئی حسین ابن علی کے جنازے پر تو آ کر کیا کہنے لگی، کہنے لگی آیا تو میرا بھائی حسین ہے، لاشوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کیا کہنے لگی، حاضر اخی حسین، یہ میرا بھائی حسین ہے، آیا یہ لاشوں کے ٹکڑے حسین کے ہیں. ہاتھوں پہ اٹھا کر ایک دفعہ قبلہ رخ کر کے فرمانے لگی، اللہم تقبل منا ہذا القربان، زینب کی قربانی قبول فرما. معلوم نہیں کیسی زندہ رہی ہوگی، شاید زندگی کا راز شب عاشور میں ہے کہ اسی بھائی نے کہا تھا جناب زینب مرنا نہیں بلکہ کربلا سے دین کی ناصرہ بن کر اس عہد خدا کو نبھانا ہے. میری بہن جیسے تو نبھائے گی ایسے تو میں بھی نہیں نبھا سکا. تجھے بازاروں میں عہد نبھانا ہے، تجھے درباروں میں عہد نبھانا ہے، تجھے اجنبیوں میں اور نامحرموں کے مجمع میں جا کر دین خدا کی حفاظت کرنی ہے، تجھے اقدار الہی کو پائمال ہونے سے بچانا ہے.